بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہم با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد میرزادے، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام جن میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں اور ریکارڈڈ پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ پروگرام سن سکیں گے اسوہ بشریت۔ سامعین، آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو ہم دعائے کمیل سے اقتباس آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم دعائے کمیل کا اقتباس آپ سامعین کی خدمت میں نشر کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے اپنے دورہ چین کو انتہائی کامیاب اور سود مند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل قریب میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سفارتی تعاون میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر نے انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک صہیونی کمپنی کی ہندوستان کے انتخاباتی عمل میں مداخلت کے انکشاف کے بعد کانگریس پارٹی نے وزیراعظم نریندر مودی سے جواب طلب کر لیا ہے۔ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران نے دسیوں ٹن امدادی کھیپ دمشق اور شام کے دیگر شہروں کی جانب روانہ کی ہیں۔ اور صہیونی فوجیوں نے فلسطینی شہید محمد الجعبری کے گھر کو مسمار کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے اپنے دورہ چین کو انتہائی کامیاب اور سود مند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل قریب میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سفارتی تعاون میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ وطن واپس پہنچنے کے فوراً بعد تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دورہ چین کے نتائج پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ ایران کی خارجہ پالیسی پڑوسیوں کے ساتھ اعتماد میں اضافے اور ایشیا میں اقتصادی تعاون پر استوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حالیہ دورہ چین کا اہم مقصد یہ تھا کہ اقتصادی اور تجارتی میدان میں طے پانے والے سمجھوتوں کو عملی شکل دی جا سکے۔ صدر ایران نے اپنے دورہ چین کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے 20 سمجھوتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عالمی اداروں اور علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جائزہ لیا۔ صدر ایران نے کہا کہ شنگائی تعاون تنظیم میں چین کا کردار سب سے اہم ہے اور ایران بھی اس تنظیم میں شامل ہے، جبکہ ایران برکس میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے جس کا چین کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ ایران علاقائی اور عالمی سلامتی میں مؤثر کردار کا حامل ہے، جبکہ چین ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقت بھی ہے، لہذا بیجنگ کے ساتھ تعلقات کا فروغ تہران کے لیے انتہائی سود مند ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے کہا ہے کہ صدر کے حالیہ دورہ چین کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے 25 سالہ منصوبے میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور اس سلسلے میں لازمی سمجھوتوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ایران اور چین کے صدر کے درمیان بالمشافہ ملاقات میں تہران اور بیجنگ کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کے مختلف معاملات کا بغور جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی اقتصادی ٹیم نے دو طرفہ معاہدوں اور سمجھوتوں کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے متعلقہ چینی حکام کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ قابل ذکر ہے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی جو اپنے چینی ہم منصب کی دعوت پر پیر کے روز بیجنگ گئے تھے، 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے جمعرات کی صبح تہران واپس پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر نے انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے آج جمعرات کو سپریم کورٹ میں حاضری کے وقت کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صرف صدر مملکت اور گورنروں کو حاصل ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے انہیں سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر ٹرانسفر کیس کی سماعت کے موقع پر حاضری کا حکم دیا تھا۔ سماعت کے دوران عدالت نے ان سے انتخابات کی تاریخ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صرف صدر مملکت اور گورنر کو حاصل ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ عدالت کو بتایا کہ حکومت الیکشن کے لیے پیسے نہیں دے رہی، الیکشن کمیشن کے اختیارات روک دیے گئے ہیں، ان حالات میں شفاف الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں حاضری سے قبل پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ہنگامی اجلاس میں اس حوالے سے مشاورت کی اور قانونی ٹیم نے انہیں ضروری بریفنگ دی۔ حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ایندھن کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق تازہ اضافے کے بعد پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 22 روپے کے اضافے کے ساتھ 272 روپے فی لیٹر کی سطح پر پہنچ گئی۔ حکومت پاکستان نے ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے فی لیٹر مقرر کیا، جس سے 17 روپے اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ واضح رہے حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضے کی پہلی قسط کے حصول کے لیے ٹیکسوں میں اضافے کی شرط قبول کر لی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کے بقول حکومت پاکستان مختلف شعبوں پر 170 ارب روپے کے نیٹ ٹیکس عائد کرنے جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ملک میں بجلی اور گیس کے نرخوں میں پہلے ہی اضافہ کر چکی ہے۔ ایک سہونی کمپنی کی ہندوستان کے انتخاباتی عمل میں مداخلت کے انکشاف کے بعد کانگریس پارٹی نے وزیراعظم نریندر مودی سے جواب طلب کیا ہے۔ انٹرنیشنل کنسرشیم آف جرنلسٹ نام کی تنظیم نے انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں میں واقع ایک سہونی کمپنی نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہیک کرنے کے ساتھ ہی تشہیراتی اور انتخابی عمل کے مراکز کو ہیک کر کے 30 سے زیادہ ممالک میں جمہوریت کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے کی تفصیلی رپورٹ گزشتہ روز برطانوی اخبار گارڈین میں شائع ہوئی ہے، جس پر ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے سخت تشویش کا اظہار کیا۔ کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ اور پارٹی کے ترجمان نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مل کر مسلسل ایسے کام کر رہی ہے جو جمہوریت کے خلاف ہے۔ کانگریس پارٹی کی ترجمان نے الزام لگایا کہ مودی حکومت غیر ملکی کمپنی کی سازش میں شامل ہو کر جمہوریت کو کمزور کرنے کا کام کر رہی ہے۔ کانگریس کی ترجمان نے کہا کہ حکومت نے پہلے پیگوسس سے ججوں، اپوزیشن لیڈروں اور دیگر سرکردہ لوگوں کی جاسوسی کا کام لیا، ان کے فون ٹیپ کیے، اور اب ایک اسرائیلی کمپنی کا معاملہ سامنے آیا جس نے دنیا کے 30 ممالک میں جمہوریت کے خلاف سازش پر عمل کیا ہے۔ قابل ذکر ہے گارڈین اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ سونی فوج کے سابق کمانڈو تال ہنان نے ٹیم خورخے کوڈ نیم کے ساتھ یہ سازشی آپریشن انجام دیا۔ اس میں ٹویٹر، لنکڈن، فیس بک، ٹیلی گرام، جی میل، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے 30,000 جعلی اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تال ہنان نے اعتراف کیا ہے 33 ممالک میں سے 27 ممالک میں ان کی مداخلت کامیاب رہی ہے۔ شام میں زلزلہ متاثرین کو جہاں شدید اور فوری امداد کی ضرورت ہے، وہیں چند ہی ایسے ممالک ہیں جو امریکی پابندیوں سے خوف زدہ ہوئے بغیر اس ملک تک امدادی سامان اور ماہرین کی ٹیمیں بھیج رہے ہیں۔ ایران انہی ممالک میں شامل ہے جس نے دسیوں ٹن پر مشتمل متعدد امدادی کھیپیں دمشق اور شام کے دیگر شہروں کی جانب روانہ کی ہیں۔ ایران کی لالے احمر سوسائٹی کے سربراہ پیر حسین کولیوند جمعرات کی صبح شام کے شہر حلب پہنچے۔ کولیوند ایران کی ہلال احمد سوسائٹی کے نوجوان امدادی کارکنوں کی کارکردگی اور زلزلہ زدگان کی تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شام پہنچے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے ترکیہ کے زلزلہ زدہ علاقوں کا بھی معائنہ کیا تھا اور امدادی کاروائیوں کے سلسلے میں ضروری ہدایات پیش کی تھیں۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی لال احمر سوسائٹی اور دیگر امدادی اداروں نے شام اور ترکیہ میں زلزلے کے فوراً بعد اپنی ریسکیو اینڈ آپریشن ٹیمیں شام اور ترکیہ روانہ کی تھیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے ارسال شدہ چوتھی امدادی کھیپ بھی شام کے حلب شہر پہنچ چکی ہے۔ اس سے قبل بھی کئی ٹن پر مشتمل امدادی سامان کی دو کھیپیں دمشق اور لازکیہ اور تین کھیپیں حلب بھیجی جا چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران امدادی سامان لے جانے والے 12 ہوائی جہاز شام پہنچ چکے ہیں۔ مجموعی طور پر شام پہنچنے والی امداد 300 ٹن پر مشتمل ہے، جسے 105 پروازوں کے ذریعے دمشق، حلب اور لازکیہ میں اتارا جا چکا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھی کئی کھیپ امدادی سامان شام کو دیا ہے۔ دوسری جانب عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی جانب سے بھیجی گئی امدادی ٹیمیں شام کے حلب شہر میں بدستور زلزلے کے متاثرین کو خدمات پیش کر رہی ہیں۔ حشد الشعبی کی جانب سے جاری شدہ بیان میں بتایا گیا کہ اس عوامی تنظیم کے جوان زلزلہ زدہ علاقوں سے ملبہ ہٹانے اور متاثر گھرانوں تک غذائی اشیاء، امدادی سامان اور بچوں کو کھانے پینے کی ضروری اشیاء اور کھلونے پہنچا رہے ہیں۔ ادھر شام کے ایک مرکز نے اعلان کیا ہے کہ زلزلے نے حلب، حما اور لازکیہ میں اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے، جبکہ صرف حلب شہر میں نقصان کا حجم کم سے کم 2 ارب ڈالر ہے۔ اس ادارے کی ابتدائی رپورٹ میں زلزلے سے پہنچنے والے نقصان کو 5 ارب ڈالر بتایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے سیزر قانون کے تحت شام پر عائد پابندیوں کے نتیجے میں دمشق کی صنعت، تجارت، درآمدات اور سیاحت کو سالانہ 8 ارب 80 کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ زلزلے سے پہنچنے والے نقصانات کے باوجود واشنگٹن نے اس قانون کو بدستور نافذ کر رکھا ہے، جس پر شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی یک طرفہ پابندیوں نے زلزلہ زدہ عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے اقوام متحدہ نے شام کے لیے محض 350 ملین ڈالر امداد کی اپیل کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے فلسطینی شہید محمد الجعبری کے گھر کو مسمار کر دیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے آج صبح غرب اردن کے الخلیل شہر پر دھاوا بول کر متعدد سڑکوں کو بند اور شہید محمد الجعبری کے اہل خانہ کو گھر سے باہر کیا اور اس گھر کو دھماکہ خیز مادوں سے اڑا دیا۔ صہیونی فوجیوں نے سردی کی شدت کے باوجود اطراف کے دسیوں گھروں کو بھی خالی کروایا اور گھنٹوں تک عورتوں اور بچوں کو باہر رہنے پر مجبور کیا۔ یاد رہے شہید محمد کمال الجعبری نے 29 اکتوبر کو شہادت پسندانہ کارروائی کے دوران ایک صہیونی خاخام کو ہلاک اور 5 دیگر صہیونیوں کو زخمی کیا تھا۔ انہوں نے یہ شہادت پسندانہ کارروائی انتہا پسند صہیونی وزیر کی رہائش گاہ کے قریب انجام دی تھی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر جرمنی کے بڑے ہوائی اڈوں کو ملازمین نے مکمل ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ملازمین کی ایک روزہ ہڑتال کے سبب میونخ سمیت جرمنی کے تمام بڑے ہوائی اڈوں کی سرگرمیاں جمعے کو پوری طرح معطل ہو جائیں گی۔ ہوائی اڈوں کے ملازمین کی تنظیموں کے وفاق نے اس ایک روزہ ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ ہوائی اڈے کے ملازمین کام کی شرائط کو بہتر بنانے اور تنخواہوں میں مناسب اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ہڑتال ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب عالمی سربراہان اور اعلی عہدیدار میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے جمعے کو جرمنی پہنچنے والے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسوہ بشریت، اور آخر میں ہم دعائے کمیل سے اقتباس آپ سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین وثقلین۔ محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبر الناهي فلا أحد، نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دعا الى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون به، مستمسكون بحبل غير منفصم، مستمسكون بحبل غير منفصم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم و ولا كرم ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه
ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فکری و عملی اقدامات اور حکمت عملیوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ امام علیہ السلام کا دور امامت 3 عباسی خلفاء کے ہمراہ تھا، اور ہم نے معتز اور مہدی عباسی کی پالیسیوں کے بارے میں کہ جو دباؤ دھمکی اور محدودیتیں قائم کرنے پر مبنی تھیں، بعض نکات کا ذکر کیا تھا۔ ان دو خلفاء کا دور حکومت کہ جو امام علیہ السلام کی پیش گوئی کی بنیاد پر انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ترکوں کے ایک گروہ کی شورش کے نتیجے میں ان دونوں کے قتل کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچا، اس کے بعد معتمد کی غاصبانہ خلافت کا دور شروع ہوا۔ وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح عیاش، ظالم، خواہشات نفسانی کا تابع تھا۔ اس دور میں علویوں کے ایک گروہ کو بدترین حالات میں شہید کیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ معتمد کی حکومت میں جنگ، افراتفری اور روب و وحشت کا ماحول اپنے عروج پر تھا، یہاں تک کہ اس دور میں تقریباً 500,000 افراد مارے گئے۔ اس گھٹن اور سرکوبی کے ماحول کے باوجود صاحبان بصیرت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ظالم و جابر حکمرانوں اور غاصبان خلافت کے مقابلے میں پوری استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی محبت و مودت کا اعلان کیا۔ ہٹ دھرم اور ظالم عباسی خلفاء بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں تھے، اور ان کو یہ تشویش رہتی تھی کہ کہیں یہ افراد اپنے امام کی قیادت میں حکومت کے خلاف قیام نہ کر جائیں، اس لیے ہمیشہ ان پر خوف و وحشت طاری رہتی تھی۔ وہ مختلف ہتھ کنڈوں اور شیطانی وسوسوں کے ذریعے کوشش کرتے تھے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں پر زمین تنگ کر دیں، لیکن امام علیہ السلام کی پرکشش شخصیت اور آپ کا آئیڈیل طرز زندگی اس حد تک متاثر کن تھا کہ نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی اس سے بہت زیادہ متاثر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مہدی عباسی کی حکومت کے دور میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کیا گیا، اور دو بدترین افراد کو آپ پر مسلط کیا گیا تاکہ امام علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائیں، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ دونوں افراد امام علیہ السلام کی عارفانہ عبادتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور آپ کے اخلاقی و انسانی رفتار و عمل کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک بار اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو نحریر بن عبیداللہ نامی شخص کے ماتحت قید میں رکھا گیا تاکہ وہ سخت ترین تشدد اور بدسلوکی کے ذریعے امام کا جینا دشوار کرتے۔ چنانچہ اس نے امام کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائیں اور ہمیشہ کوشش کی کہ امام پر عرصہ حیات تنگ و دشوار کرتے۔ اس کے شکنجوں اور ایذائیں دینے کے عمل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا اور حتیٰ کہ اس کی بیوی کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی تو اس کی بیوی جو باضمیر عورت تھی اس نے اپنے شوہر پر تنقید کی اور اسے اس عاقبت تباہ کرنے والے کام سے باز رکھنا چاہا اور اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مرد خدا سے ڈرو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیسی عظیم اور گراں قدر شخصیت کو قید میں ڈال رکھا ہے؟ اس وقت اس خاتون نے حقیقت کو برملا کرتے ہوئے اپنے ظالم شوہر کو امام علیہ السلام کی عبادی اخلاقی اور عرفانی خصوصیات سے آگاہ کیا اور کہا کہ جو ستم تم امام پر روا رکھے ہوئے ہو مجھے تمہارے بارے میں تشویش ہے، لیکن نحریر کے جس میں انسانیت اور مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے کہا، خدا کی قسم اسے درندوں کے درمیان ڈال دوں گا تاکہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس کی اس قساوت اور سنگ دلی کے باوجود نحریر بھی ایک مدت کے بعد امام علیہ السلام کی خدا پسندانہ روش اور طرز زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معتمد عباسی نے اپنے زمانے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید میں رکھا اور وہ مسلسل امام علیہ السلام کے حالات کے بارے میں اور رویوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تاکہ اپنے زوم ناقص میں یہ دیکھے کہ امام کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، یا پھر امام اپنے سابقہ موقف پر ہی قائم ہیں۔ لہذا جب بھی اس کے ایجنٹ امام علیہ السلام کے بارے میں معتمد کو رپورٹ پیش کرتے تو اس میں یہی کہتے کہ نہ صرف امام کے موقف میں کسی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادتوں میں بسر کرتے ہیں، اس لیے معتمد نے مجبور ہو کر لوگوں کو فریب دینے کے لیے امام علیہ السلام کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ درحقیقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اس آئے کریمہ کی مصداق تھی، اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البتہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف دباؤ، دھمکیاں اور پابندیاں صرف قید خانوں تک ہی محدود نہیں تھیں بلکہ امام علیہ السلام کے تمام اقدامات اور عوامی رابطے بھی اس کے تحت نظر تھے۔ اسی سبب سے امام علیہ السلام کے شیعہ اور چاہنے والے امام سے بآسانی اور کسی رکاوٹ کے بغیر رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے وہ ناچار تھے کہ ایسے حربے اپنائیں کہ جن کے ذریعے وہ عباسیوں کے ایجنٹوں اور جاسوسوں میں حساسیت پیدا کیے بغیر ہر ممکن صورت میں امام کے حضور میں شرف یابی کا موقع حاصل کر سکیں اور امام کی رہنما ہدایات کی روشنی میں اپنی جد و جہد جاری رکھ سکیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عوام کا موقف دیگر ادوار اور زمانوں کی مانند نہیں تھا، خود امام علیہ السلام نے لوگوں کو چند دستوں میں تقسیم کر دیا تھا اور فرماتے تھے، ایک باخبر اور آگاہ گروہ ہے جو راہ نجات پر گامزن ہے اور اس نے راہ حق کو پا لیا ہے اور وہ اسلام کے اصول و فروع کا پابند ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ ہمارے سوا کہیں اور پناہ گاہ نہیں ڈھونڈتے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کو ایسے صاحبان بصیرت سے حاصل نہیں کرتا کہ جن کو وہ پہچانتا ہے۔ ان افراد کی مثال ان کی طرح ہے کہ جو سمندر میں سیر کرتے ہیں، اور جب سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے تو وہ اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں، اور جب سمندر پرسکون رہتا ہے تو ان کے وجود میں بھی سکون رہتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، اور وہ حسد اور عدم بصیرت کی بنیاد پر حق کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہیں، اور حق سے نبرد آزما افراد کی حمایت کے ذریعے حق کے محاذ کے خلاف صف آرائی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فرد امامت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے اور خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنے، فرمان دینے اور معاشرے کی ہدایت کرنے کا زیادہ مستحق اور سزاوار ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ سے اپنی غربت کا گلہ کیا، پھر میں نے خود ہی اپنے تئیں کہا کہ کیا حضرت امام صادق علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ غربت کی زندگی گزارنا دوسروں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے، اور ہمارے ساتھ شہادت پر فائز ہونا دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، جب ہمارے چاہنے والے اور ہم سے محبت کرنے والے ناخواستہ طور پر کسی گناہ یا خطا کے مرتکب ہوتے ہیں تو خداوند عالم اسی غربت اور تنگ دستی کی بدولت ان کے تمام عیوب اور گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ تم نے بھی اپنے تئیں کہا کہ ہمارے ساتھ فقر و غربت کی زندگی گزارنا دشمنوں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے، اور ہم ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے دامن میں پناہ لی ہے مضبوط پناہ گاہ ہیں، اور ان کے لیے کہ جو ہم سے بصیرت و آگاہی کے طالب ہیں ان کے لیے نور اور روشن راستہ ہیں، اور ان افراد کے لیے جو ہماری مستحکم رسی کو مضبوطی سے تھام لیں ہم ان کو نجات عطا کرنے والے ہیں، اور وہ تقرب الہی کی اعلیٰ ترین منزلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو بھی ہماری راہ سے منحرف ہو جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بلا شبہ تباہی اور بدعنوانی کی جانب لوگوں اور قوموں کے رجحان کا ایک سبب طاقت اور دولت کی کشش ہے کہ جو ان کو حق سے باطل کی طرف، آزادی سے قید و غلامی کی طرف اور عزت سے ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایسی آفت ہے کہ جو افسوس ان دنوں اور ہمارے زمانے میں بعض قوموں اور حکومتوں کے دامن گیر ہو چکی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ طاقت و ثروت کے حامل افراد کے زیر سایہ لوگ آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ وہ قومیں اور حکومتیں کہ جو دینی و انسانی اور اپنے شرافت مندانہ اصولوں پر قائم رہتی ہیں، وہ پابندیوں، محدودیتوں کے باعث فقر و غربت اور بدامنی میں زندگی گزارتی ہیں، وہ اس سطحی اور عارضی نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بڑی طاقتوں سے وابستگی اور ان کی غلامی کو قبول کر لینا ان طاقتوں سے برسر پیکار ہونے سے بہتر ہے۔ لیکن اسلام کے سچے اور حقیقی پیشواؤں اور رہنماؤں نے اس پر خط بطلان کھینچ دیا ہے، اور انہوں نے تمام انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے غربت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرنے والے شخص کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام کے رہنما اصولوں کو بیان کیا، کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ شاید وہ بنی عباس کے حکمرانوں کی طرف مائل ہو جائے کہ جو عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام عسکر علیہ السلام نے حضرت امام صادق علیہ السلام کا یہ اصولی اور دیر پر رہنما اصول بیان کیا اور فرمایا، ہماری معیت میں غربت کی زندگی گزارنا ہمارے دشمنوں کی پناہ میں بے نیازی سے بہتر اور گنا قدر ہے۔ ایسی لغزش گاہیں کہ جو لوگوں اور قوموں کو ایسے باوقار راستے کا انتخاب کرنے سے روک سکتی ہیں، موت ہے۔ یعنی اس وقت کہ جب طاقت اور دولت کے مظاہر مزاحمتی قوت کو توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں اور فوجی طاقت کا حربہ استعمال کرتے ہوئے مزاحمتی اہلکاروں کا قتل عام کرتے ہیں تاکہ اپنے توسیع پسندانہ اہداف کو حاصل کریں۔ حضرت امام عسکر علیہ السلام پوری تاریخ اور تمام زمانوں میں دشمنوں کو نہتا اور غیر مسلح کرنے کے لیے اپنے محبوں اور آزادی کے متلاشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور فرماتے تھے، ہمارے عظیم مقاصد اور نظریات کی راہ میں مارا جانا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ ایسے آبرو مندانہ اور اعلی نظریات کا سر چشمہ اور اصل کلام الہی ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا كشف ذري والنورى في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد ذلك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك
ذریتک.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آف کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔